أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. سورة بقرة کا یہ جو رکوع ہے 38واں, اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے سن 9 ہجری میں نازل ہوا ہے. جیسا کہ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا, یہ تقریباً پوری سورت جو ہے یہ ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر سے پہلے تک اس عرصے کے دوران تھوڑے تھوڑے حصے کر کے نازل ہوئی ہے. استثناءات دو ہیں, ایک یہ آیات جو اب آپ پڑھ رہے ہیں سود کی آخری حرمت کی آیات, اور ایک پھر ہم پڑھیں گے جو آخری دو آیات ہیں سورہ مبارکہ کی. اب اس میں جو موضوع آ رہا ہے سود اور اس کی شناعت اور اس کی خباثت, وہ کتنی بری شے ہے اور اس کا ترک کرنا کس قدر ضروری اور لازم ہے, تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن حکیم کی کتنے بڑے حکم کی خلاف ورزی ہم آج امت مسلمہ پوری کی پوری اجتماعی سطح پر کر رہی ہے. ہمارا سارا معاملہ, سارا جو نظام ہے مالیاتی, وہ سود کے اوپر بیسڈ ہے. لیکن یہاں جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سود سے قبل جو ہے, سود کے ذکر سے قبل انفاق فی سبیل اللہ پہ دو رکوع آ چکے ہیں, بلکہ یہ رکوع بھی شروع ہو رہا ہے تو پھر انفاق کی ایک آیت لا کر پھر سود کی بحث شروع کی ہے. وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راہ میں رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی, باللیل والنہار, اور پھر سرًا بھی اور علانیتًا بھی, خفیہ طریقے پر بھی, مخفی طور پر بھی, اور اعلان علل اعلان بھی. فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس, اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے. اس کے بعد آیا الذین یاکلون الربا, وہ لوگ کہ جو کھاتے ہیں سود. اب ان دونوں میں کیا رب کا تعلق ہے؟ دیکھیے اصل شے ہے عفو. پچھلے ہم نے کل پڑھا تھا, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں اللہ کے راہ, قل العفو, جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے. یہ جو عفو ہے, جو آپ کے پاس بچت ہو گئی ہے, اب اس بچت کے دو مصرف ہیں, یا تو اللہ کی راہ میں دے دیجئے, یہ ہے جو مقصود ہے, مطلوب ہے, محمود ہے, اللہ کو پسند ہے, اس بچت کو اللہ کے راستے میں دے دیں, خرچ کر دیں, انفاق کر دیں اللہ کے دین کے لیے, غربا کے لیے, مساکین کے لیے, یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. اس کے برعکس ذہنیت کیا ہے؟ سود خورانہ ذہنیت. اس بچت کو بھی لگا دو کہیں سود کے اوپر, اور اس کے ذریعے سے اس کو بھی کمائی کا ذریعہ بناؤ. یہ ہے وہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کی, جس کے اندر اصل اہمیت جو ہے دولت کی, اللہ کی رضا کی نہیں, اخروی اجر و ثواب کی نہیں, اصل یہ ہے کہ دولت ہونی چاہیے. تو اصل میں تو انسان کے پاس جو سرپلس ویلیو ہے, مارکس کا جو فلسفہ ہے, اس میں سرپلس ویلیو کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے. میرے نزدیک قرآن مجید کے فلسفے میں سرپلس ویلیو یہ عفو ہے, آپ کی ضرورت سے زائد کچھ ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یا تو یہ کہ اللہ کی راہ میں دے دیجئے, تو یہ ہے جو چیز کہ اللہ کو پسند ہے, جس کے لیے قرآن ترغیب دے رہا ہے, جس کے لیے آپ کو جو ہے بار بار اکسایا جا رہا ہے. ایک یہ ہے اس کے برعکس کہ آپ نے اس کو مزید کمائی کا ذریعہ بنایا. اب آپ کو معلوم ہے بینکنگ میں سب سے بڑی بات سیونگ, 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 اور سیونگ کائے کے لیے؟ سیونگ بینک میں ڈالو, اتنا سود ہم دیں گے اور تمہارا سرمایہ بڑھتا رہے گا. یہ ہے در حقیقت اس پورے سودی نظام کی جڑ اور بنیاد. تو یہاں پہلے انفاق کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کر دیا, اور اس کے برعکس جو شے ہے اب اس کو بیان کیا. الذین یاکلون الربا, وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس, وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن مگر ویسے جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے لپٹ کر مخموط الحواس بنا دیا ہو. جیسے مخموط الحواس کوئی آدمی ہو, تو واقعہ یہ کہ سود خور کی نفسیاتی کیفیت وہی ہو جاتی ہے. اس کا نقشہ اگر دیکھنا ہو تو جو اسٹاک ایکسچینجز ہوتی ہیں ان کے اندر اگر کبھی کوئی نقشہ آپ دیکھ لیں تو جیسے لوگوں پر جو ہے وہ کوئی پاگل پن کا دورہ پڑا ہوتا ہے, دیا دیا لیا 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 دیا دیا, چیخ رہے ہوتے, چلا رہے ہوتے, دوڑتے, ایک ٹیلی فون کیا, پھر آئے, پھر کچھ کہا, پھر گئے, پھر بھاگے, بالکل پاگلوں کی طرح. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس, ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہی ہے, بیع میں بھی نفع ہوتا ہے. آپ نے 100 روپے کی چیز خریدی اور 110 میں بیچ دی, 10 نفع لے لیا. آپ نے 100 روپے کسی کو قرض دیے اور 110 لے لیے, 10 روپے نفع ہو گیا, تو کیا خرچ ہے اس میں؟ یہ ہے وہ دلیل جو دنیا دیتی ہے عقلی طور پر. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں عقلی دلیل نہیں دی. دلیل دی تو کیا دی؟ وہ احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے بیع کو, سودے کو, تجارت کو جائز قرار دیا ہے, ربا کو حرام قرار دیا ہے. تم ہوتے کون ان بولنے والے؟ یا تو کہو ہم اللہ کو نہیں مانتے, تو ٹھیک ہے پھر تم سے بحث ہی نہیں. یا تم کہو کہ یہ قرآن ہم اللہ کا کلام نہیں مانتے, تب بھی تم سے کوئی بحث نہیں, تمہارا دائرہ اور ہمارا دائرہ اور. تم کہتے ہو اللہ بھی ہے, قرآن بھی اس کا کلام ہے, محمد اس کے رسول ہے, تو اللہ نے تو حرام قرار دیا ہے ربا کو, اور اس کے لیے عقلی دلائل بھی ہے, لیکن یہ موقع اس کا نہیں ہے کہ میں اس پر بحث کر سکوں. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ, تو جس شخص کے پاس بھی اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی, فانتہا, اور وہ باز آ گیا, فلہو ما سلف, تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ اسی کا ہے, اس سے پہلے جو کھایا پیا. اب یہ نہیں ہوگا ساری زندگی کا حساب لگاؤ تم سود کھاتے رہے ہو, کتنا سود کھا لیا, نہیں, جو ما سلف ہے, جو ہو چکا پہلے, وہ تمہارے لیے جو ہے وہ اس کا ہے, اور وہ اس کی ملکیت اس کے اوپر تسلیم کی جائے گی. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, باقی اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ رہے گا, اللہ کے ہاں رہے گا کہ وہ کیا معاملہ کرتا ہے قیامت میں. وَمَنْ عَادَ, لیکن جو شخص اس کے بعد بھی ارادہ کرے گا, اس حکم کے آ جانے کے بعد بھی سودی کسی معاملے میں ملوث ہوگا, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, وہ ہے جہنمی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم, اللہم ربنا لا تجعلنا منہم. يمحق اللہ الربا ويربي الصدقات, اللہ تعالیٰ ربا کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے. کسی معاشرے کے اندر صدقات کا رواج ہو جائے تو بہت خوشحالی آئے گی, اور جہاں سود کا معاملہ ہوتا ہے. اب یہ چیز جو ہے اسٹیبلش فیکٹ ہے, ایک شیخ ہوتے تھے, نام میں ان کا بھول رہا ہوں اس وقت, جنہوں نے کتاب لکھی تھی بغیر سود کے بینکاری پر, شیخ محمود احمد, انہوں نے سٹیٹسٹکس کے ذریعے سے ثابت کیا ہے جتنا جتنا سود کی شرح بڑھتی ہے ان ایمپلائمنٹ بھی بڑھتی جاتی ہے اور انفلیشن بھی بڑھتی جاتی ہے, افراط زر بھی بڑھے گا اور ان ایمپلائمنٹ بھی بڑھے گی. جیسے جیسے سود کی شرح کم ہوگی, ان ایمپلائمنٹ کم ہوگی, انفلیشن بھی کم ہوگی. لہذا بیسٹ آج کل کہا جاتا ہے کہ بیسٹ انٹرسٹ ریٹ از زیرو, انٹرسٹ ہوئی نہ, یہ جو ہے اس چیز کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ اکانومی کے اعتبار سے بہترین شکل یہی ہے. اس لیے آپ روز سنتے ہیں کہ چونکہ آج کل امریکہ کے اندر ریسیشن ہے, مالیاتی طور پر جو ہے حالات اچھے نہیں ہیں, تو انٹرسٹ ریٹ کم کرتے جا رہے ہیں, کم کرتے جا رہے ہیں تاکہ اکانومی بہتر ہو جائے. گویا کہ خود مانتے ہیں کہ سود جو ہے اس کا معاملہ برعکس ہے, سود جو ہے وہ اکانومی کو خراب کرتا ہے, بگاڑتا ہے, تباہ کرتا ہے. یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے سود کو, اور بڑھاتا ہے, پروان چڑھاتا ہے صدقات کو. واللہ لا یحب کل کفار اثیم, اور اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے تمام ناشکرے اور گناہگار لوگ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, انہوں نے نیک عمل کیے, انہوں نے نماز قائم رکھی, زکات ادا کی, ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور جو بھی سود میں سے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. فإن لم تفعلوا, اور اگر تم نے ایسا نہ کیا, فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, تو کان کھول کر سن لو, الٹیمیٹم ہے, اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے. اب اس سے زیادہ سخت انداز قرآن مجید میں کسی چیز پر یہ انداز نہیں آیا, زنا پر نہیں آیا ہے, کسی چوری پر نہیں آیا ہے, یہ انداز ہے صرف سود پر آیا. اللہ اور اس کے رسول کی طرف اعلان جنم, وہ ان تم تم اگر تم توبہ کر لو بعد آ جاؤ, فلکم روس والوالکم تو تمہارے راس المال تمہیں دے دیے جائیں گے. آپ نے 10,000 روپیہ قرضہ دیا تھا, وہ 10,000 آپ کا واپس مل جائے گا بس, لیکن اس سے زیادہ سود کا معاملہ کوئی جو ہے وہ نہیں ہوگا. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم ظلم کرو, سود لینا ظلم ہے, نہ تم پر ظلم کیا جائے یعنی تمہارا راس المال بھی مار لیا جائے, یہ بھی نہیں ہوگا. وہ امکانہ ذو عسرت, جو مقروض ہے تمہارا اگر وہ تنگی میں ہے, وہ آپ کا جو قرض ہے وہ واپس نہیں کر سکتا, فنظرت الى میسرۃ تو ذرا اس کے حالات کے اندر کشاکش پیدا ہونے تک کا انتظار کرو, اس کا ہاتھ کھل جائے, اس کے لیے ممکن ہو جائے کہ وہ آپ کی رقم واپس کر سکے, مہلت دو اسے. وانت صدقو خیر لکم, اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ تو بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے. تم نے کسی کو قرض دیا تھا, اب اس کے حالات ایسے نہیں ہے کہ وہ قرض واپس کر سکے, تو صدقہ کر دو, معاف کر دو اس کو, صدقے سے بہتر تو کوئی شے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو اجر ہوگا اس کا وہ تمہارے اس سود سے اور اس اصل ذر کے آزادی سے کئی بہتر ہوگا. ان کنتم تعلمون, اگر تم سمجھتے ہو. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, کہا جاتا ہے یہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے حضور پر, اور ڈرو اس دن سے جس دن کے تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف, جبکہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا, حساب کتاب ہوگا. وتوفى كل نفس ما كسبت, اور ہر سی نفس کو دے دیا جائے گا پورا پورا جو کچھ کے اس نے کمایا ہوگا. وهم لا يظلمون, اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اب جو ایک رکوع آ رہا ہے 39, اس میں قرآن مجید کی طویل ترین آیت آ رہی ہے. یہ معاملات انسانی میں ایک اہم معاملہ ہوتا ہے قرض کا, ایک تو ہے نقد, کاروبار بھی نقد پر ہو رہا ہے, یدم بے یدن پیسے دیے مال لے لیا کیش ہو رہا ہے, یا کوئی اور اسی طرح کا معاملہ ہے نقد کا, ایک ہوتا قرض کا. یہ قرض کے معاملے کے اندر پھر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, اسی قرض میں سود بھی انوالو ہو جاتا ہے, اسی کے معاملے کے اندر آتا ہے, لہذا اس کے فوراً بعد جو ہے وہ قرض کے معاملے کو جو ہے اس کے احکام یہاں پر دیے جا رہے ہیں. اور یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے, پورے رکوع میں صرف دو آیتیں ہیں, ایک لمبی بہت اور ایک چھوٹی سی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه, اے ایمان جب تم کوئی سودا کرو قرض کا تو کسی وقت معین کے لیے تو اسے لکھ لیا کرو. پہلا حکم, اس کے اندر جو ہے کوئی خامخواہ کی مربت ہو, کیا کروں میں اس کو قرض دے رہا ہوں تو کیا لکھواؤں, یہ تو دوست ہے بھائی ہے, نہیں غلط بات, اللہ کا حکم ہے یہ, کیونکہ بعد میں جو ہے پھر اس سے جھگڑے پیدا ہوتے, یاد نہیں رہتا, بھول جاتا آدمی, تو لکھو اس کو, فاکتبو ہو لکھ لو. ولیکتم بینکم کاتم بالعدل, اور وہ جو وثیقہ لکھا جائے, دستاویز لکھی جائے, وہ تم نے کوئی لکھنے والا جو واقعی لکھنے سے واقف ہو وہ لکھے عدل کے ساتھ, کیونکہ لکھنے میں ذرا اونچ نیچے وہاں فرق واقع ہو جاتا ہے پھر قانونی اعتبار سے. ولا یاب کاتم یکتبہ کما علمہ اللہ فلیکتب, اور کوئی بھی جو کتابت کا فن جانتا ہو وہ انکار نہ کرے لکھنے سے, جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنا تو وہ لکھے. ولیمل للذی علیہ الحق, املا کرائے وہ جس کے ذمے قرض آئے گا, جس پر حق ہوگا وہ لکھوائے, لو بھائی یوں لکھو. ولیتق اللہ ربہ, اور وہ بھی اللہ سے ڈرے, اللہ کا اپنے رب کا تقوی اختیار کرے. ولا یبخس منہ شیئا, اور لکھواتے ہوئے کہیں ڈنڈی نہ مار جائے, کوئی کمی نہ کر جائے. فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا, پھر اگر وہ شخص کے جس کے ذمے وہ آ رہا ہے قرض, ادائیگی جس کے ذمے ہوگی, اگر وہ چھوٹا ہے, بے سمجھ ہے, نا سمجھ ہے, یا ضعیف ہے, بہت کمزور ہے, اور لا یستطیع ان یملا, یا اس کو استطاعت نہیں ہے کہ وہ املا کرائے کہ یہ دستاویز اس طرح لکھی جائے, ہوا وہ خود نہیں کر سکتا, فلیمل الولیہ بالعدل, تو کوئی بھی اس کی طرف سے اس کا جو بھی حمایتی ہے, مددگار ہے, اٹارنی ہے, کوئی بھی اٹارنی ہے جو دستاویزات لکھتے ہیں وہ لکھے عدل کے ساتھ. واستشهدوا شهیدین من رجالکم, اور دوسرا حکم, قرض کے کسی بھی معاملے پر دو گواہ بنا لو, اپنے مردوں میں سے دو گواہ. فإن لم یکونا رجلین, اور اگر دو مرد جو ہیں وہ اگر دستیاب نہ ہو, فرجل تو ایک مرد, وامرأتان اور دو عورتیں, ممن ترضون من الشہداء, ان لوگوں میں سے کہ جنہیں تم بحیثیت گواہ کے پسند کرو, دونوں کے نزدیک, دونوں پارٹیز کے نزدیک وہ معتمد علیہ ہو, اعتبار کرتے ہو ان پر, اور وہ گواہی جو ہے اس کے اوپر ثبت کریں, یا دو مرد یا ایک مرد تو پھر دو عورتیں. دو عورتوں کی حکمت بیان کی, ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى, مبادہ ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو پھر یاد کرا دے انہیں دوسری. اب یہاں جہاں تک تو ہے اصولی بات کہ بھول جانے کا معاملہ مردوں کے لیے بھی ممکن ہے, عورتوں کے لیے بھی ممکن ہے, صحیح بات ہے. لیکن یہاں پر معاملہ ہوگا کہ جو جنرل جو رولز ہیں ایوریج کے, آن دی ایوریج عورت کے اندر نسیان کا مادہ اللہ نے زیادہ رکھا ہے. پیدا اس نے کیا وہ جانتا ہے میں نے کس میں کیا رکھا ہے, بعض چیزیں عورت میں زیادہ رکھی, درد برداشت کرنے کا مادہ جتنا عورت میں مرد میں نہیں ہے. مرد چیخے گا اور عورت کو تو آپ کو معلوم ہے درد سے ولادت کا جو درد ہوتا ہے وہ اسے برداشت کرنا ہوتا ہے غریب کو, تو اس کے اندر درد کو برداشت کرنے کا مادہ اللہ نے زیادہ رکھ دیا. لیکن جسمانی قوت جو ہے وہ مرد کے اندر زیادہ رکھی ہے, یہ اللہ کی تخلیق ہے. اسی طریقے سے نسیان کا مادہ عورت میں زیادہ رکھا, کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ عورت کو نمبر ٹو رول پلے کرنا ہے. الرجال قوامون علی النساء, گھر کا سربراہ کون ہوگا؟ شوہر ہوگا, مرد ہوگا, بیوی کی حیثیت وزیر کی ہوگی نا. اب جو بھی نمبر دو ہوتا ہے اسے اکثر اوقات اس کے جذبات جو ہیں ان کے اوپر جو ہے بڑی ایک آزمائش آ جاتی ہے. اس عورت کی بھی ایک رائے ہے, شوہر کی بھی ایک رائے ہے, شوہر کی رائے ماننی پڑے گی, اپنی رائے جو ہے نیچے رکھنی پڑے گی. جو شخص اپنی رائے نیچے رکھنے پر مجبور ہو اس کی طبیعت کے اندر اس سے کوئی ملال پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اگر نسیان نہ ہو تو یہ چیزیں بڑھتے بڑھتے, یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین دے مجھ سے حافظہ میرا, یہ جو ہے اس کا بھول جانا بہتر ہوتا ہے. اسی سے پھر وہ جو گھریلو زندگی ہے آئلی زندگی وہ صحیح چلتی ہے. ولا یا بشہدا اذا ما دعوا, اور جب گواہوں کو بلایا جائے گواہی کے لیے تو وہ انکار نہ کرے. ولا تسمعوا تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل. اور دیکھو اہل ایمان مت سستی دکھاؤ لکھنے کے معاملے میں کہ نہ لکھو, خواہ وہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات. اجل معین, قرض دیا ہے تو طے کر لو بھائی دو سال کے بعد دینا ہے, ایک سال بعد دینا ہے, فلاں تاریخ کو دینا ہے. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ, یہ اللہ کے نزدیک انصاف سے بھی زیادہ قریب تر ہے اور شہادت کو قائم کرنے کے لیے بہت اہم ہے. یہ کہ صرف زبانی گواہی جو ہے, جی میں نے تو اتنا وعدہ کیا تھا, میں نے فلاں تاریخ کا تو وعدہ نہیں کیا تھا دینے کا, بھائی یہ تحریر موجود ہے. شہادت جو ہے وہ یا کہ دستاویزات کی شہادت جو ہے وہ در حقیقت اقوام للشہادہ, اس سے جو گواہی ہے وہ بہت قائم ہو جاتی مضبوطی کے ساتھ. وعدنا اللہ ترتابو, اور یہ اس کے قریب ہے کہ تم جو ہے شک میں مبتلا نہیں ہوگے. الا ان تکون تجارت, ہاں لکھنے سے مستثنا ہے کہ تجارت ہو حاضر, حاضر تدیرونہا بینکم, جو تم اپنے درمیان جو ہے لے کر چل رہے ہو. یعنی ایک دکان کے اوپر آپ گئے, آپ نے پیسے دیے, مال لے لیا, بات ختم ہو گئی, وہی کا وہی قصہ ختم, لہذا اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر لکھ لیا جائے تو حرج کوئی نہیں, اس کی وہ ذمہ داری نہیں ہے اس میں. آج آپ کو معلوم ہے کیش میمو ڈاکومنٹیشن جو بھی ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر, چھوٹی سی چھوٹی چیز آپ خریدتے ہیں امریکہ میں کہیں بھی, وہ آپ کو کیش میمو فوراً ملے گا, تاکہ اگر کسی وجہ سے آپ وہ چیز واپس کرنا چاہیں کوئی معلوم ہو کہ اس میں نقص نکلا جائیں تو کیش میمو دکھائیں, پہلے کیش میمو کو دکھانے سے ہی در حقیقت بات آگے چلے گی. تو یہ بھی ہے اپنی جگہ, لیکن یہ لکھنا لازم نہیں ہے. الا ان تکون تجارت حاضرۃ تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح ان تکتبوہا, تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر, کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ نہ لکھو اس کو. واشہدوا اذا تبایعتم, اور جب کوئی آئندہ کے لیے سودا کر لو تب بھی گواہ بنایا کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید, اور نہ تو کوئی نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو نہ گواہ کو, یہ بھی ترجمہ ہوگا اس کا, اور نہ کوئی نقصان پہنچائے لکھنے والا اور نہ گواہی دینے والا, یہ ترجمہ بھی ہوگا, یہ دونوں ترجمے ممکن ہیں. وہ انتفالو, اگر تم ایسا کرو گے اس نے خواب کا گواہی دے دی میرے خلاف اور میرے اوپر جو ہے اتنی بڑی ڈگری آ گئی, اب آپ اس سے غصے ہو رہے ہیں, ناراض ہو رہے ہیں, یہ اگر کرو گے اگر تم, تو انتفالو فإنه فسوق بكم, اگر تم یہ کام کرو گے تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہوگی تمہارے لیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اللہ تمہیں سکھا رہا ہے, پڑھا رہا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہاں تک یہ ایک آیت ہوئی, یہ قرآن کی طویل ترین آیت ہے, اور معاملات انسانی کو جس طریقے سے اس میں گھیرا گیا ہے, مختلف پہلوؤں کو جس طرح سمیٹ لیا گیا ہے, ظاہر بات ہے کہ قانون کی کتابیں بڑی موٹی موٹی ہوتی ہیں اور اس میں پھر دفعات کی اور دفعات کی ذیلی شکیں ذیلی شکوں کے اندر پھر اور، لیکن یہ کہ قرآن مجید اس طرح کی کتاب نہیں ہے، یہ قانون کی کتاب اس معنی میں نہیں ہے، اس میں تو حکمت بھی ہے، اس میں جو ہے ایمانیات کی بحثیں بھی ہیں، اس میں تاریخ انسانی کے مباحث بھی ہیں. قرآن مجید کا جو قانونی آیات والا حصہ ہے وہ ایک پارے سے زیادہ نہیں ہے، 1/30 تیسواں حصہ ہوگا بمشکل، کہ جو احکام جس سے ہو، لیکن وہ تو اتنی گاڑھی آیات ہیں کہ ان سے پھر جیسا کہ ہم پڑھیں گے سورہ نساء میں، وہ چار آیتیں ہیں، لیکن ان چار آیتوں کے اندر جو کچھ اللہ نے سمندر بند کیا ہوا ہے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی. علم فرائض جو ہے یعنی وراثت کے قوانین کی جو اس سے مستنبط ہوتے ہیں ان چار آیتوں سے، بڑا لمبا فن ہے، ہر عالم دین بھی اس کا جو ہے وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں خصوصی تربیت اس نے حاصل نہ کی ہو. وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اب ایک استثناء ہے، اگر تم سفر پر ہو اور وہاں کوئی قرض کے معاملے کا صورت پیش آ جائے، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور وہاں پر کوئی کاتب بھی موجود نہ ہو کہ وہ لکھے، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کوئی شے رہن رکھ لینی چاہیے، قبضے میں لے لینی چاہیے. آپ بھی سفر میں ہیں، دوسرا آدمی بھی سفر میں ہے، وہ کہیں کا ہے، آپ کہیں کے ہیں، آپ اس سے قرض لے رہے ہیں، نہ کوئی اب کاتب ہو سکتا ہے نہ لکھا جا سکتا ہے، تو کوئی شے آپ اپنی اس کے پاس رکھ رہن رکھ دیجئے، لو بھائی یہ رہن رکھ لو، جب میں یہ تمہارا قرض واپس کروں گا یہ مجھے دے دینا. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر ایک دوسرے کے اوپر تم اعتماد کرو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو پھر جس شخص کے پاس وہ امانت رکھوائی گئی تھی وہ ٹھیک ٹھیک ادا کرے. اب قرض گویا کہ ایک امانت ہو گیا، یعنی جب کہ میں آپ سے کوئی شے رہن نہیں رکھوا رہا اور قرض دے رہا ہوں آپ کو، تو یہ گویا کہ ایک طرح کے امانت کے درجے میں ہے میری آپ کے پاس ہے، جب بھی ہو جلد از جلد آپ کو وہ لوٹا دینی چاہیے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور دیکھو کبھی بھی گواہی کو نہ چھپانا. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص بھی گواہی کو چھپائے گا تو وہ اپنے دل کو گناہ گار بنائے گا. واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ کے علم میں ہے. اب آخری رکوع آیا ہے، یہ عظیم رکوع ہے سورہ مبارکہ کا، جیسے ابتدا کے دو رکوع تھے یوں سمجھیے اسی طرح کا یہ ایک رکوع ہے، لیکن وہ تو دو رکوع جو ہیں 20 آیتوں پر مشتمل تھے، تین طرح کے انسانوں کی باتیں آئیں وہاں، صحیح اہل ایمان جنہوں نے صحیح طور پر قرآن سے استفادہ کیا، وہ کافر جو اڑ گئے اپنے ضد اور تعصب اور عناد کی وجہ سے، اور نمبر تین جو بین بین تھے منافق. یہاں آیتیں ہی کل تین ہیں، لیکن ان تین میں سے بھی دو جو آخری آیتیں ہیں ان کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ آسمان سے زمین پر حضور پر نازل نہیں ہوئی، بلکہ آسمان ہی پر حضور کو عطا کی گئی. یہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش تلے کے خزانے کے یہ دو موتی ہیں جو حضور کو شب معراج میں تحفتاً عطا کی ہیں امت مسلمہ کے لیے. آخری دو آیات بڑی اہم ہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ کہ تمہارے جیوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو گے تو اللہ تعالیٰ محاسبہ ہر حال میں کر لے گا. اس پہ صحابہ بہت گھبرا گئے تھے، بہت گھبرا گئے تھے، کیونکہ دل میں وسوسے بھی آتے رہتے ہیں، اور کوئی بات وسوسہ انسان کے اختیار میں تو ہے نہیں، لیکن وہ خاموش رہتا ہے بولتا نہیں ہے، تو انہیں ڈر لگا شاید اس کے اوپر بھی محاسبہ ہو جائے گا. لیکن پھر بعد میں حضور نے فرمایا نہیں، وسوسے کی بات نہیں، اصل میں یہاں بات ہو رہی ہے نیت کی، کیونکہ ہر معاملہ جو ہے اس کا تعلق نیت سے، نیت مخفی ہوتی ہے. بظاہر آپ نیک کام کر رہے ہیں، نیت آپ کی بری ہے، دکھانے کے لیے ہے، جیسے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے دکھانے کے لیے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. پڑھ تو رہا ہے نماز اور حقیقت میں شرک کر رہا ہے، اس لیے کہ دکھانا مقصود ہے تاکہ لوگ تعریف کریں، صاحب بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، بہت عمدہ آدمی ہے یہ جو ہے نماز کا بڑا پابند ہے. اگر یہ نیت میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا تمہارا. تو جو بھی تم چاہو چھپا لو اور چاہے ظاہر کرو، اللہ حساب لے لے گا. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا. یہ اللہ کا اختیار مطلق ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کو ہر چیز کی قدرت حاصل ہے. اب اس کے بعد آ گئی ہیں یہ دو آیتیں، آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان پر ان کے رب کی جانب سے. و والمؤمنون اور ایمان لائے کل کے کل صاحب ایمان. یہ بڑا ہمارے لیے فخر کا مقام ہے. یہاں اللہ نے ہمیں جمع کر دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے ساتھ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, جیسے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر غیب میں, اللہ کے رسول نے بھی اسی طریقے سے اللہ کو تسلیم کیا ہے اور مانا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, اور وہ مومن کون ہے؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, وہ سب کے سب جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد منہم من رسلہ, اور یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی تفریق نہیں کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی. یہ نہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے, ہم مانتے ہیں ان تمام رسولوں کو جن کا ذکر قرآن میں ہے, اور ہم ان کو بھی مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. لیکن تعین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کسی شخص کو کہ وہ اللہ کا نبی تھا اگر اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. امکان موجود ہے, امکان ہے کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی ہوں, امکان ہے کہ کرشن جی یہ جو اللہ کے نبی, امکان موجود ہے. کنفیوشس اللہ کا نبی ہو سکتا ہے, سقراط اللہ کا نبی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. یقین کے ساتھ وہی ہوں گے جن کا ذکر قرآن میں آیا. لیکن یہاں اصل میں اشارہ ہو رہا ہے اہل کتاب کی طرف. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا اور حضور کا بھی انکار کیا, عیسائیوں نے حضور کا انکار کیا. تو گویا کہ ہم اپنے آپ کو ممیز کرتے ہیں, لا نفرق بین احد من رسلہ. اچھا, ایک تفریق ہے ایک تفضیل ہے. تفضیل کی آیت ہم نے کل پڑھی تھی, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. فضیلت کا ہونا اور ہے, ایک کا درجہ اونچا ہے دوسرے سے, یہ اور بات ہے. تفریق یہ کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے. حضور افضل الانبیاء ہیں, تمام نبیوں میں مطلقاً فضیلت مطلقہ جو ہے وہ آپ کی ہے. لیکن یہ ہے کہ تفریق یہ ہے کہ ایک کو مانا جائے ایک کو نہ مانا جائے. وقالوا سمعنا واطعنا, انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, ہم نے قبول کیا. اللہم ربنا اجعلنا منہم, غفرانک ربنا, اے پروردگار ہم تیری بخشش کی درخواست کرتے ہیں. وإلیک المصیر, اور تیری طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. اب آخری آیت جو آ رہی ہے یہ پھر ایک بڑا پھول ہے, اور یہ دعا کا پھول ہے. یہ طویل ترین آیت ہے قرآن مجید کی دعا پر مشتمل, اور دعا سے پہلے اس میں جو بہت بڑی نوید جاں فضا آئی ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق. تمام انسان برابر پیدا نہیں کیے, کسی میں ذہانت زیادہ ہے کسی میں کم ہے, کسی میں جسمانی قوت زیادہ ہے کسی میں کم ہے, کوئی خوبصورت زیادہ ہے اور کوئی بدصورت ہے, اللہ نے فرق کیے, جینز مختلف ہیں. تو یہ تمام چیزیں جن کو ہم لے کر دنیا میں آئے ہیں, والدین سے ہمیں وراثت میں کچھ چیزیں منتقل ہوئی ہیں, وہ میرا اپنا انتخاب تو نہیں تھا نا, میں کن والدین کے ہاں پیدا ہوا اللہ کا فیصلہ ہے, ان کے جینز میرے اندر منتقل ہوئے, یہ میرے لیے گیون ہے. تو اللہ نے جو کچھ کسی کو دیا ہے اللہ جانتا ہے, اس سے اس کے مطابق حساب لے گا. اللہ کے ہاں وہ اندھے کی لاٹھی نہیں ہے کہ جو چلے تو ہر ایک برابر جو ہے اس کے اوپر مچل جائے, نہیں, اللہ دیکھے گا کس شخص کو ہم نے کیا دیا تھا, کیا صلاحیتیں تھیں, کیا اس پر ہماری عنایتیں تھیں, کیا اس کی کیپیبلٹیز تھیں, کیا اس میں پوٹینشیلٹیز تھیں. تو یہ اس کے حساب سے حساب لے گا, یہ اس کے محاسبے کا معاملہ جو ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, لا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, البتہ وہ جان جو کچھ کمائے گی اپنے لیے وہ اسی کے لیے ہوگا, جو اپنے اوپر وبال جو ہے وہ لے گی وہ بھی اسی پر آئے گا, برائی کمائے گی اسی کے ذمے ہوگی, بھلائی کمائے گی وہ بھی اسی کا, اس کا جو فائدہ اسی کو پہنچے گا. اب دعا شروع ہوتی ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, اے رب ہمارے ہم سے مواخذہ نہ کی جو ان معاملات میں جن میں ہم سے بھول چوک ہو جائے. نسیان اور خطا یہ دو چیزیں ہیں, نوٹ کر لیجیے, نسیان بھول. اب آپ کو معلوم ہے آج کل روزہ ہے, اگرچہ آج کل تو چونکہ وہ بھول ہوتی نہیں ہے, اتنی شدید پیاس لگتی ہی نہیں ہے کہ بھول کے پانی پی رہے آدمی, لیکن گرمیوں میں تو کبھی کبھی بھول ایسی ہو ہی جاتی تھی کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ روزہ میرا, آپ کو پانی پی لیا تھوڑا سا, بعد میں چھوڑا یہ کیا میں نے کیا ہے, غلط ہو گیا. تو بھول نسیان تو انسان کے ساتھ ہے, الانسان مرکب من الخطاء والنسیان, یہ دونوں چیزیں انسان کے خمیر میں گوندھی ہوئی ہیں. جس مٹی سے, جیسے آٹے سے روٹی پکتی ہے, جس مٹی سے ہم بنے ہیں اس کے اندر گوندھی ہوئی چیزیں ہیں, نسیان بھی اور خطا بھی. خطا کسے کہتے ہیں؟ چوک جانا. یعنی آپ نشانہ لگا رہے ہیں اور آپ تو اپنی امکانی جو کوشش کرتے ہیں ہر نشانہ باز جاتا ہے ٹھیک نشانے پر گولی لگے لیکن وہ نشانہ ادھر ادھر ہو گیا، آپ کیا کریں؟ آپ کا اختیار نہیں، یہ خطا ہے، ایک بھول اور ایک خطا. اے پروردگار ہم سے حساب نہ لیجو، مواخذہ نہ کیجو نسیان اور خطا پر. اور یہ چیز پھر کہی ہے حضور نے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے نسیان اور خطا سے تجاوز اختیار کر لیا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات پرس نہیں ہوگی. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو کہ جو تو نے جیسے کہ ہم سے پہلی امتوں پر ڈالے ہیں. ہم سے پہلی امتوں کے حکم جو احکام تھے شریعت کے بہت سخت تھے. میں آپ کو بتا چکا ہوں روزے کا فرق، پوری رات بھی کھانا پینا اور تعلق دونوں شو بند، ایک دفعہ سو گئے روزہ شروع، پھر سبت کا حکم پورا دن کوئی کام نہیں کر سکتا. یہاں وہ صرف تھوڑی سی دیر کے لیے اذان جمعہ سے لے کے اور جماعت میں ادا ہو جانے تک بس، باقی اس کے بعد جاؤ اپنے دنیا کا دھندا کر سکتے. ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے پروردگار ہم پر وہ ذمہ داریاں نہ ڈالیو، وہ بوجھ نہ ڈالیو کہ جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو. واعف عنا، اور ہمیں معاف کیجو. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دیجو. ورحمنا، اور ہم پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیجو. انت مولانا، تو ہی ہمارا رب ہے، مولا ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. اس کو خاص طور پر یاد کر لیجئے کہ جب تالوت اور جالوت کی جنگ کا معاملہ آیا تھا، وہاں بھی جو تالوت کے ساتھیوں نے دعا مانگی تھی وہ کیا تھی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اب اسی دعا پر یہ سورت ختم ہو رہی ہے، انہی الفاظ پر. وانصرنا علی القوم الکافرین، کیوں؟ اس کے فوراً بعد غزوہ بدر ہونے والا ہے، وہی جو سابقہ امت کی تاریخ کے اندر جو مقام ہے تالوت اور جالوت کی جنگ کا، وہی غزوہ بدر کی شکل میں اس امت میں کیونکہ پیش آنے والا تھا، لہذا وہ دعا تلقین کر دی گئی. اب آئیے اگلی سورہ مبارکہ، سورہ آل عمران. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. ان دونوں کو حضور نے ایک نام بھی دیا، الزہراوین، دو نہایت تابناک روشن صورتیں. جیسے وہ شروع ہوئی ہے الف لام میم سے، یہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے. جیسے اس کے اختتام پر یہ عظیم دعا آئی ہے، اس سورہ آل عمران کے اختتام پر بھی تین چار آیتوں میں پھیلی ہی دعا آئے گی. تو یہ گویا کہ مشابہت ہے. پھر اس میں زیادہ گفتگو جو ہوئی ہے یہودیوں سے ہوئی ہے، اس میں زیادہ گفتگو نصارہ سے ہوئی ہے. اس کے بھی دو حصے ہیں. پہلے حصے کے اندر مرکزی جو گفتگو ہے وہ نصارہ سے عیسائیوں سے، اور اس کے بعد جو ہے عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کو مخاطب کر کے، یکجا کر کے، یا اہل الکتاب، پھر خطاب ہے. اور اگلے نصف کے اندر، دوسرے نصف میں، سارا خطاب امت مسلمہ سے، بالکل جیسے دو حصے وہاں تھے ویسے دو حصے یہاں ہیں. بلکہ یہاں تو اتنے مکمل ہیں کہ 20 رکوع ہیں، 10 رکوع پہلے حصے میں، 10 رکوع بعد کے حصے میں. البتہ آیات جو ہیں پہلے 10 رکوع کی 101 ہیں، اور آخری 10 رکوع جو ہے اس کی 99 ہیں. تو دو آیتوں کا فرق ہو گیا، فرق تو ایک ہی کا ہوا نا. 100 ہوتی اگر تو وہ برابر برابر ہوتی، 100 سے 1 زائد، 100 سے 1 کم، تو 101 اور 99. تو یہ بہت مشابہت ہے ان دونوں صورتوں کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صدق اللہ العظیم. یہ جو آپ نے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں شروع کے جو الفاظ دیکھے تھے، ان الفاظ سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے. حروف مقطعات وہی ہیں الف لام میم جو سورہ بقرہ کے تھے. اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ جاوید ہے، خود بخود زندہ ہے. القیوم، وہ تھامے ہوئے، قائم رکھے ہوئے پوری کائنات کو. نزل علیک الکتاب، وہاں پر بھی فوراً ذکر آیا تھا کتاب کا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی نازل فرمائی ہے اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ. مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی کہ جو ان کے سامنے موجود ہے. وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدى للناس، اور اس سے پہلے اللہ نے اتاری تھی تورات بھی اور انجیل بھی لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر. وانزل الفرقان، اور اللہ نے الفرقان اتارا ہے. القرآن کے ساتھ ہی اس قرآن کا دوسرا نام اہم الفرقان بھی ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے زبردست عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام. اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا, بدلہ لیتا. ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے, نہ زمین کی نہ آسمان کی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی ہے جو تمہارے نقش بنا دیتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں رحموں میں جیسے چاہتا ہے. آنکھ چھوٹی بنا دی یا بڑی بنا دی, ناک کھڑی بنا دی یا بیٹھی ہوئی بنا دی, اس کی مرضی ہے, وہ جیسے چاہتا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک. جیسی صورت چاہی تمہاری بنا دی, جیسی آنکھ چاہی لگا دی, جیسے کان چاہے لگا دیے, جیسے جو ہے وہ آنکھیں لگا دی, اس کی مرضی ہے. وہ مصور ہے المصور. تو یصورکم, وہ تمہیں تصویر کشی کرتا ہے. فی الارحام, تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. کیف یشاء, جیسے چاہتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. هو الذی انزل علیک الکتاب ومنه آیات محکمات هن ام الکتاب. اب یہ بہت اہم مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں. وہی ہے جس نے کہ اتاری ہے اے محمد آپ پر یہ کتاب. اس میں ایک تو ہیں آیات محکمات جو کتاب کی جڑ ہیں, بنیاد ہیں. وہ اخر و متشابہات, اور دوسری قسم آیات کی ہے متشابہات کی. اب جن میں فرق کیا ہے؟ متشابہ وہ آیت ہے کہ جس کے حقیقی مفہوم کو معین کرنا ممکن نہ ہو. مثلا آخرت کی ساری خبریں جو دی گئی ہیں قرآن میں, ان کے حقیقی مفہوم کا متعین نہیں کر سکتے. آنکھوں سے کبھی چیزیں دیکھی نہیں, فرشتے کی شکل کیسی ہوگی, عرش کیسا ہے, کیا ہے, کرسی کیسی ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, کیا جانیں گے ہم. وہ جو بیری کا درخت ہے سدرۃ المنتہا, جہاں تک حضور گئے تھے شب معراج میں, وہ کیسا ہے نہیں جان سکتے. تو آخرت کی اور عالم برزخ کی تو تمام باتیں جو قرآن میں آئی ہیں وہ متشابہات میں سے ہیں. اس پر اجمالاً ایمان رکھنا چاہیے, ہاں قرآن میں یہ چیز آئی ہے ہم مانتے ہیں. اب اس کے بارے میں تفصیل میں جائیں گے تو کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے, کہیں نہ کہیں جو ہے کوئی گڑبڑ ہوگی, کوئی نہ کوئی تجربی آ جائے گی. دوسرے یہ کہ اس کائنات کے علوم کے ضمن میں بھی جب تک کہ کوئی سائنٹیفکلی ہمیں معلوم نہ ہو اس وقت تک وہ چیزیں بھی گویا کہ متشابہات میں ہیں. جب تک یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کائنات میں ہر چیز چکر لگا رہی ہے, زمین بھی چکر لگا رہی ہے, چاند بھی, سورج بھی, تو کل فی فلک یسبحون, اس آیت کا مفہوم پوری طرح واضح نہیں ہو سکتا تھا. لہذا اس وقت تک یہ آیت متشابہات میں تھی, لیکن اب متشابہات میں سے نہیں ہے, اب تو بات اس کی واضح ہو گئی. اسی طرح اب بھی سات آسمان یہ متشابہات میں سے رہیں گے, ہمیں معلوم نہیں ابھی تک, جب تک کہ ہمارا علم جو ہے اسٹرانومی کا اور آگے نہیں بڑھتا اور کہیں جا کر ایک دم آنکھ کھلے گی, او یہ بات تھی جسے قرآن نے سات آسمان کہا تھا, تو حقیقت جو ہے کھلے گی, لیکن ابھی تو نہیں کھلی ہے. تو ابھی وہ بھی متشابہات میں. تو اس کے بعد فرمایا گیا کہ جن لوگوں کے اندر تو طلب ہدایت ہوتی ہے وہ اللہ کی محکمات کی جو آیات ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں, توجہ کرتے ہیں. احکام ہیں اس میں, احکام واضح ہیں, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. تو ہدایت کے طالب جو ہیں وہ تو محکمات جو ہے اس کے ساتھ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کے پھیر میں پڑ جاتے ہیں, اس کے بارے میں غور و فکر ہو رہی ہے, بال کے کھال اتاری جا رہی ہے اور اس میں نئے سے نئے خیالات اپنے پیش کیے جا رہے ہیں, اپنا جو ہے اپنی جو ہے علمیت کا اس کے اندر جو ہے وہ بہت ادعا کیا جا رہا ہے, اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. جتنے پیدا ہوئے فتنے دنیا میں اسی سے ہوئے ہیں. اب بھی ہمارے مسلمانوں میں برزخی زندگی کے بارے میں نہ معلوم کتنے چیزیں فتنے. حضور اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں, کیسے زندہ ہیں, جیسے دنیا میں تھے؟ کیا اسی طرح کھانا کھاتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں؟ کیا اسی طرح ازواج مطہرات کے ساتھ ان کا تعلق ہے؟ اب ان چیزوں کے خواب کا ادھر یا ادھر کوئی رائے دینا, اس سے ایک پھر ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگتے ہیں, ایک دوسرے کی تکفیر بھی ہو جاتی ہے ان چیزوں پر, حالانکہ یہ چیزیں متشابہات میں. ہاں زندہ ہیں ہم جانتے ہیں, تمام جو ہے شہداء زندہ ہیں, کیسے زندہ ہیں وہ تو ہمیں نہیں معلوم. ہم شہداء کی زندگی کو نہیں جان سکتے, تو شہداء سے اوپر صدیقین, صدیقین سے اوپر انبیاء, انبیاء سے اوپر رسول, رسولوں میں سب سے اونچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی حیات جو ہے برزخی, اسے ہم کیا جانیں گے, کچھ نہیں جان سکتے. لہذا اس معاملے میں آدمی تسلیم کرتے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے دائرے سے باہر ہے. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات, اس میں کچھ آیات محکمات ہیں. هن ام الكتاب, اس کتاب کی اصل جڑ بنیاد وہ ہے, کتاب ہدایت ہے یہ, اور ہدایت کا تعلق ان محکمات سے ہے. واخر متشابہات, کچھ دوسری متشابہ ہیں. فاما الذين في قلوبهم زيغ, تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے, جیسے کہ مکھی گندگی ہی کو تلاش کرتی ہے بیٹھنے کے لیے, جن کے دلوں کے اندر وہ گندگی کی طلب ہوتی ہے اور کجروی ہوتی ہے, وہ پھر ان متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, تو وہ پیچھے لگتے ہیں ان کے متشابہات کے پیچھے. ابتغاءَ الْفِتْنَةِ, فتنہ پیدا کرنے کے لیے. وابتغاء تاویلہ, اور اس کے حقیقی مفہوم کو جاننے کے لیے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ, حالانکہ اس کی ہنسی حقیقت جو ہے اس کا اصل مضمون اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم, اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم میں رسوخ عطا کیا ہے, جو پختہ علم والے ہیں, صاحب بصیرت ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون, وہ کہتے ہیں آمنا بہی, ہم اس پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, متشابہات پر بھی, محکمات پر بھی. کل من عند ربنا, یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے, ایک ایک حرف اس قرآن کا ہمارے رب کی طرف سے ہے. وہ متشابہات ہیں تب بھی ہمارا ایمان ہے, وہ محکمات ہیں تب بھی ہمارا ایمان ہے, لیکن متشابہات کے وہ پھیر میں زیادہ پڑتے نہیں ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر وہی لوگ کہ جو بہت سمجھ والے ہوں, عقل والے ہوں. وہ لوگ کیا دعا کرتے ہیں اللہ سے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, اے رب ہمارے دلوں کو اب کج نہ کر دی جو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. یعنی اس طرح کے چکروں میں ہم پڑ گئے, قرآن مجید کی متشابہات کے چکر میں آ گئے, تو ہم ٹیڑھے راستے پر چلے جائیں گے, ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, تو نے ہمیں ہدایت دی ہے. بلکہ اس کے ضمن میں بھی وہ دعا جنت میں داخلے کے وقت جو ہے لوگوں کی زبان پر ہوگی, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی, ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. اور اس کے بعد یہ کہ اب اے اللہ, تو نے جو ہدایت ہمیں دی ہے اس پر استقامت عطا فرما, اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے, ہمارے دل تیری انگلیوں کے مابین ہیں. حضور نے فرمایا تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہیں, جدھر چاہتا پھیر دیتا. ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف, یقین کی طرف, اور جہاد فی سبیل اللہ کی طرف, تقویٰ کی طرف, احسان کی طرف پھیر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. وہب لنا من لدنک رحما, اور اپنے خاص فضل سے, اپنے خزانہ فیض سے ہمیں رحمت عطا فرما, انک انت الوہاب, یقیناً تو ہی ہے عطا کرنے والا, بخشنے والا. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, اے رب ہمارے, یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کا, وہ کچھ لوگوں کو اس دن کے جس میں کوئی شک نہیں, قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں, وہ آ کر رہے گا اور تمام انسانوں کو اس دن جمع کرے گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد, یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. اس نے قرآن مجید میں کتنی پختگی کے ساتھ کہا کہ وہ دن آ کر رہے گا اور تم سب کو میں جمع کروں گا, میدان حشر میں تم آؤ گے, تمہارا حساب کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم, ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.